اس لیے کہ کسی ولی کے بارے میں جو تصور اس وقت عام ہے یا تابعین کے بعد کا زمانہ یا تابعین ان کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن جس جماعت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ جماعت اصحاب رسول رضی اللہ عنہم وعلیہ الصلاۃ والسلام, یہ وہ جماعت. اس جماعت کے ہاں ان اصطلاحات کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جو اصطلاحات بعد میں لوگوں نے گھڑی ہیں. تو دوسری صورت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور یقیناً کوئی بھی صاحب عقل اسے تسلیم نہیں کرے گا, تو پھر دوسری صورت ہمارے سامنے جو آتی تھی اور جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان اصطلاحات کا, ان سلسلوں کا, ان امور کا, ان اشیاء کا اور ان اعمال کا قرآن و سنت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی چیز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں جس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے, ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, من احدث فی امرنا هذا, یہ جو ہمارا دین ہے اس میں اگر کوئی شخص نئی چیز ایجاد کرتا ہے, ما لیس منه, جو اس دین سے نہ ہو, جو ہم سے ثابت نہ ہو, فہو رد, تو وہ مردود ہے. ای علماء نے فرمایا مردود علی صاحبہ, جو شخص یہ کام کرتا ہے اسی کے حوالے یہ کام کر دیا جائے گا, یعنی یہ مردود ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا, متفق علیہ حدیث کے الفاظ میں من احدث, احدث حدیثا یہ کسی نئی چیز کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جب کسی چیز یا کسی مشین یا کسی گاڑی کا پروپیگنڈا لکھا اور ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جدید ترین ماڈل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ من احدث الموجودات, جو نئے ماڈل ہمارے پاس پہنچے ہیں ان میں سب سے آخری یعنی سب سے نیا ماڈل جو ہے, احدث سب سے زیادہ نیا, اس کا اطلاق بدعت سے ہوتا ہے, بدعت اسی کو کہتے ہیں. تو من احدث, جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا, فی امرنا هذا, ہمارے اس دین میں, یہ تو متفق علیہ حدیث میں, لیکن جو ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں ہے اس میں عمل کا لفظ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اگر کوئی شخص اس قسم کا کام کرتا ہے جو ہم نے نہ کیا ہو, ہم سے ثابت نہ ہو, تو وہ کام بھی مردود ہے. اور الترمذی اور دوسری کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں ان کو جمع کرنے سے یہ ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعۃ, ہر نیا کام اس دین میں اس کو بدعت کہا جائے گا, وکل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اب لوگوں نے بعد میں اپنی طرف سے اس کی تعلیم اور اس تعلیم سے بڑے بڑے حضرات اللہ ان کی اس غلطی سے درگزر فرمائے, ان کو سہو ہوا, بڑے بڑے محدثین تک کو سہو ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ, ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو, تو دین میں ایک نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک نیا کام برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہی مثال ہوئی کہ یہ اچھی شراب ہے اور یہ بری شراب ہے. اس طرح ہمارے زمانے میں, ہمارے ملک میں کسی زمانے میں بعض بدبختوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ سوشلزم کو تو ہم نہیں مانتے, مگر جس چیز کا ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ اسلامی سوشلزم ہے. اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش لوگ کرتے تھے کہ یہ تو اسلامی سوشلزم ہے, تو جس طریقے سے کوئی شراب اسلامی شراب نہیں کہلا سکتی, کوئی شراب اچھی شراب نہیں کہلا سکتی, شراب بہرحال شراب ہے اور وہ حرام ہے. اسی طریقے سے بدعت کبھی حسنہ نہیں ہوتی. جب بدعت کرتے ہی دین میں نئے کام کو ہے تو حسنہ کیسے ہو سکتی؟ تو اس لیے یہاں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں. کل محدثہ بدعہ, ہر نیا کام, کل اس کا اطلاق سب سے ہو گیا, ہر نیا کام دین میں اس کو بدعت کہا جائے, اور جب وہ بدعت ہو تو کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور جب ہر بدعت گمراہی ہے تو کل ضلالۃ فی النار, جہنم میں جائے گی. تو بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہوتی, بدعت بدعت ہوتی ہے. تو اس چیز کو بیان کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید کہا جاتا ہے کہ تصوف کے نام سے جو امور اس زمانے میں مروج ہیں, جس طریقے سے علم مریضی ہے, مراقبہ ہے, مکاشفہ ہے, محاسبہ ہے, یا اور جو روحانی سلسلے میں ختم خواجگان ہے اور عرف ہے اور قوالی ہے اور لگانے کیا کچھ ہے, یا اور جو مخصوص اذکار ہیں, اوراد ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ تمام چیزیں ہمیں صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتی, تابعین کے زمانے میں نہیں ملتی, اور خود رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ملتی. تو ان پر اس حدیث کا اطلاق کیجئے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. ان اعمال کا کرنے والا کوئی بھی ہو, وہ علم اور فضل کے لحاظ سے چاہے کسی بھی مرتبہ پر فائز ہو, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو پھر کسی شخصیت کا, کسی بزرگی کا اور کسی اور دنیش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسلمان وہ ہے کہ جب اس تک اللہ کی اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے اس کے بعد وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا, پھر یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا کسی بزرگ کا قول بھی بتاؤ, فلاں بزرگ بھی تو یہ کام کرتے تھے اور فلاں جہاں بھی تو یہ ہوتا تھا, یا یہ سب کے سب گمراہ. یہ سوال اور یہ اعتراض غلط ہے. جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی, تو پھر کسی بزرگی یا کسی شخصیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قرب الہی جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس پر ولی کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہو گیا اور یہ اللہ کا دوست بن گیا اور اللہ اس کا دوست بن گیا اور یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے, اور اس کے حصول کے لیے قرآن و سنت نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی. اب وہ حدیث کے جو ہماری اس مجلس کا آغاز جس سے ہوا تھا, صحیح بخاری میں حدیث قدسی, تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کے ساتھ بغض اور عناد اور دشمنی رکھتا ہے, میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے. یعنی میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ولی بننا چاہتا ہے, میرا دوست بننا چاہتا ہے, ان میں سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک وہ فرائض ہے جو میں نے اس کے ذمے فرض کیے ہیں. تو فرائض کی ادائیگی کے بعد اور فرائض کی ادائیگی پر کوئی بھی بندہ ولایت کے درجات سے کرتا ہے اور وہ ولی بن جاتا ہے, لیکن جن کے ہاں فرض کا کوئی تصور ہی نہ ہو وہ کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے اس ارشاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں میں نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں ان کے ذریعے میرا خود جب میرا بندہ حاصل کرتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں پسند کرتا ہوں اس بات. نماز فرض ہے, روزے فرض ہیں, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, تو ان فرائض کے ذریعے یہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے یہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. خواہ میرا بندہ ہو یا بندی ہو, مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, ان فرائض کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو ولی بننے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہوا, اور ولایت کے درجات طے کرنے کے سلسلے میں جن امور کو بیان کیا گیا ہے ان میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے فرائض کی ادائیگی, اور ان میں سر فہرست نماز ہے, اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ, کسی انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب جو پیر اور جو بزرگ نماز نہیں پڑھتے, یعنی جو جن کو اپنے بدن تک کے ہوش نہیں, وہ تو ان سے تو بحث ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ اجڑی ہوئی اور بری حالت میں ہوگا لوگ اس کو اتنا ہی اونچا اور بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. جس آدمی مجلوب ہے, ارے بھائی کہاں سے مجلوب لے آئے تم؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے جس کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ تیرے دل کا حال کیا جانے. حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ مجلوب بھی کچھ بلا کوئی چیز ہے, کچھ اقلیت ہے. تو وہ لوگ کے جن کے جسم کپڑوں سے عاری ہوتے ہیں, جن کو یہ عقل بھی نہیں اور یہ سمجھ بھی نہیں, جو اپنی شرمگاہ کو چھپا نہیں سکتے, یہ بے وقوف اور احمق لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, اور کسی نے کاغذ دیا ہوگا کہ ستے کا نمبر لکھ کے دے دو, اور کسی نے بتانے کیا حاجت اپنی پیش کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ صاحب اپنے موج میں آئے کہ نمبر دو تین لکھ کے دے دے, چلے گا کہ صاحب ہمارا وہی نمبر لکھ لے. ولایت کا معیار اگر یہی چیز ہے تو یہ تو غلیظ معیار ہے ولایت کا, اور اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ ولادت پسند نہیں کرتا, اللہ پاک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک پاک ہے, پاک پاک چیزیں قبول کرتا ہے. الطہور شطر الایمان, طہارت تو آدھا ایمان ہے, اور جس آدمی کو طہارت اپنے بدن کی طہارت تک کا ہوش نہیں, وہ پیر اور وہ بزرگ اور ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے وہ خانقاہوں والے اور وہ سجادہ نشین اور وہ بزرگ جو بزرگ جن کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں, فرض نمازوں کی ان کو کوئی بوجھ نہیں ہوتا, اور ان فرائض کی ادائیگی کے بارے میں ختم وہ اس طرف نہیں آتے. اور بعض ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو لوگ بزرگ کہتے ہیں, وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے حجروں میں پڑھتے ہیں, مساجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نسائی کی صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اذان کی آواز کو سنتے ہیں لیکن مساجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو وہ شخص کیسے بزرگ بن سکتا ہے جو جماعت کی نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا, اپنے مریدوں کے ساتھ وہی خانقاہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر عذر کے؟ تو یہ بھی بزرگی کی علامت نہیں, یہ کسی اور چیز کی علامت ہے جس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرائض کی ادائیگی جن کے ہاں نہ ہو وہ کیسے بزرگ بن سکتے ہیں؟ اللہ کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی آدمی اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. اور اسی طریقے سے شقیق بن عبداللہ ایک مشہور تابعی ہیں, بلکہ یہ ائمہ میں سے ہیں, ان کے بارے میں امام الترمذی علیہ رحمۃ اللہ نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال كفر غير الصلاه. شقیق یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد جتنے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم, کسی بھی کام کے بارے میں کسی شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے, اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اس کو کہتے تھے کہ یہ شخص اسلام سے خارج. فرائض کی ادائیگی جس کے ذریعے ولایت ملتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پا وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت پر، یا وہ زکات ہو، یہ ارکان ہیں اسلام کے اور یہ فرائض ہیں، اور قرب الہی کے جو دو اہم ذرائع ہیں ان میں سر فہرست ادائیگی یہ فرائض ہے. فرائض کی ادائیگی پر یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہمیں کہ احب الیہ، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بات کہ میرا بندہ ان فرائض پر عمل کرے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ملحق ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ نوافل بھی پڑتا ہے. اور اسی حدیث کے اس ٹکڑے کے بعد جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا یہی بندہ جو فرض بھی ادا کرتا ہے، فرض کے ادائیگی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ما یزال کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نوافل ہمیشہ پڑھتا رہے، اور قرآن اور نوافل کا لفظ جب اسلامی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ میں یا محدثین کی اصطلاح میں نفل بھی کہتے ہیں اس کو اور تطوع بھی کہتے ہیں. تو جہاں لفظ تطوع ہو یا نفل ہو تو اس میں سنت موقدہ بھی شامل ہے اور اس میں سنت غیر موقدہ بھی شامل ہے اور اس میں نوافل بھی شامل ہے. جہاں لفظ نوافل ہو یا نفل ہو یا تطوع ہو تو اس میں نوافل بھی شامل ہوتے ہیں اور اس میں سنتیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو نوافل کا لفظ ہے اس سے مراد سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. تو وما یزال، میرا بندہ کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی تسلسل سے نوافل پڑھتا رہتا ہے، سنتیں پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کیا بلند مقام اللہ اس خاکی پتلے کو اور اس بشر کو اللہ یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ اللہ خالق و مالک اور احکم الحاکمین اور شہنشاہ کونین ہوتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کر رہا ہوں. دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب اور فلاں وزیر اعظم اور صدر اور بادشاہ اور فلاں، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں نے اس کو خط لکھا اور فلاں ہوا اور یہ ہوا، لیکن اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہو کہ فلاں آدمی میرا خاص دوست ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے تعلق والا ہے، تب اس کے ساتھ بہت بند ہوتی ہے لوگوں کو. یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں فلاں بڑے آدمی نے کہا کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، اس سے میرا تعلق ہے. تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ساری مخلوق کرتی ہے اور وہ یہ دعویٰ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے ہمارا، اللہ کے سوا اور کون ہے، مشکلیں دور کرنے والا اور پکارے سننے والا اور نفع نقصان کا مالک، ہر جگہ موجود، حاجت روا، کارساز، دستگیر، غوث، مشکل کشا، اللہ کے سوا اور کون نہیں ہے. مخلوق کے اندر یہ صفت موجود ہی نہیں ہے، مخلوق ساری محتاج ہے، زندہ ہو، مر چکے ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے. تو یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن بات تو یہ ہوئی کہ اللہ نے فرمائے کہ مجھے گناہ بننے سے محبت ہے. اس طریقے سے حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ نوافل جب میرا بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، خوب نوافل پڑھتا ہے اور سنتوں پر کار بند رہتا ہے، تو اس عمل میں جب تسلسل ہوتا ہے، ما یزال یہ پڑھتا رہتا ہے، اس میں مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی تگودو اور جستجو میں یہ رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگے تو اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کون چاہیے؟ علیہ اللہ و بشاط آپ کا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے. تو اللہ سے محبت اور قرب نوافل کی کثرت اور سنتوں کی ادائیگی پر ہوتا ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جب عنایات شروع ہوئی تو اللہ کی عنایات تو وہ غفور الرحیم ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ ایک فضل سے، ایک کرم سے اور لطف و کرم کی ایک بارش سے اس کی طرف سے اکتفا نہیں ہوتا، پھر وہ جب دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اللہ جب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. ہمارے دامن بھر جائیں گے اور ہمارے دامن شکایت کریں گے کہ جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی جو دین ہے وہ جاری رہے گی سبحانہ وتعالی. بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ نے فرمایا، سورہ مائدہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان یُنفق کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ ساری مخلوق کو دیتا ہے. اور سورہ ابراہیم نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو اگر گننے پہ آؤ تو اللہ کی نعمت کے دل نہیں پاؤ گے. تو بہت دیتا ہے، خوب دیتا ہے اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے. اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مخلوق سے مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. وہ خوب دیتا ہے اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق. تو جب اللہ کی طرف سے بارش شروع ہوئی اس کی دین کی عطا کی، تو فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا، فرمایا نہیں صرف یہی نہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ اس کو میں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہوں. یا اللہ وہ کہتے ترا، پچھلے ہفتے آپ نے سنا سورہ بقرہ کی آیت پہلے سپارے کے آخر میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سنو، وہ اس طریقے پہ ہوتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ اپنے کام کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. گویا کہ اس بندے کمزور اور ناقص کی حیثیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے بعد اس طریقے سے بولتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے اور اپنے امور انجام دیتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا. اللہ اس کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیتے ہیں. اب اس کے کان صرف وہی آواز سنیں گے جن کے سننے کی طرف رغبت اس کے رب نے دی ہے یا اس کے رب کے حبیب نے دی ہے. دوسری کوئی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑے گی، کانوں میں انگلیاں ٹھوک لے گا، اس طرف جائے گا بھی نہیں جہاں غلط قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اور اگر کہیں ایسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس طرف یہ پلٹ کر نہیں دیکھے گا، اس طرف جائے گا ہی نہیں، اس علاقے کی طرف جانا یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ اس علاقے کی طرف میں کیسے جاؤں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑا جاتا ہے، میری نگاہیں کو مناظر دیکھ نہیں سکیں گے. اور اس کے ہاتھ خیر کے سوا اور کوئی کام نہیں کرے، اور اس کے پاؤں خیر کے مراکز کے سوا کسی اور جگہ کی طرف سفر اور رخ نہیں کریں گے. یہ چل کے کہیں نہیں جائے گا سوائے اس جگہ کے جہاں کے بارے میں اس کا یقین ہوگا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، خیر کی بات ہوتی ہے، بھلائی کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، وہاں میں جانا چاہیے. اس کے پورے بدن کی حفاظت ہو جاتی ہے نوافل کے ذریعے اور سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے. تو نوافل کے ذریعے اور فرائض کی ادائیگی اور اس کی تکمیل نوافل کے ذریعے، یہ تکمیل کا لفظ میں نے عبارت میں اور اس جملے میں یوں ہی استعمال نہیں کیا, بلکہ یہ اصل میں اس حدیث کا مفہوم ہے جو حدیث امام الترمذی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی الجامع میں نقل کی ہے. میں نے عرض کیا کہ فرائض کی ادائیگی یہ ہے ایک اہم ذریعہ اللہ کے قرب کا اور ولی بننے کا. آپ نے سمجھا, ایمان باللہ اور اس کے بعد قرآن اور اس کے بعد سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد پھر فرائض کی ادائیگی اور اب جو ہے تکمیل سنتوں اور نوافل کے ذریعے. تو فرمایا کہ اب صرف یہ ادائیگی ہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ تکمیل ہے. اور تکمیل کہتے ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان تقف من فریضته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقف من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا عمل ہوگا, جس عمل کا حساب کتاب ہوگا اور جس عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, جس فرض اور رکن کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ حاسبہ ہوگا اس شخص کا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ اس میرے بندے یا بندی کے جو فرائض ہیں نمازیں پوری ہیں یا کم ہیں, ادھوری ناقص ہیں یا مکمل اور صحیح ہیں. تو فرمایا کہ ان انتقفا, اگر اس کے فرائض میں کوئی نقص پیدا ہو جائے اس وقت اور معلوم یہ ہو جائے کہ فرائض یہ پورے لے کے نہیں آیا, میرا فلاں بندہ یا فلاں بندی اس کے جو فرائض ہیں ان میں کمزوری ہے اور کمی ہے, نمازیں پوری نہیں پڑی, فرض نمازیں پوری نہیں پڑی, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به الفرائض. کیا میرے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو هل لعبدي, میرا جو بندہ ہے یہ اس کے نام اعمال میں دیکھو تلاش کرو کیا نوافل وغیرہ ہے کہ نہیں. هل من تطوع, یعنی اب کیا نا کیونکہ قبل کے تطوع کا لفظ اور نوافل کا لفظ یہ نسل کے بارے میں بھی ہے اور سنتوں کے بارے میں بھی ہے. تو اللہ فرمائے گا ہم نے پسند کیا اس میں نوافل وغیرہ کچھ پڑھے, اگر اس کے نامہ اعمال میں کہیں نوافل تم کو ملتے ہیں تو یکمل بھی من تقف من الفریضہ, جو فرض رکاتے فرض نمازیں یا فرض رکاتیں جو گھٹ گئی ہیں پوری نہیں ہیں ان نفلوں کو لے کر فرائض کا قائم مقام بنا دو اور اس کے کھاتے میں لکھ دو فرائض. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ تکمیل فرائض کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے, نوافل کے ذریعے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, مگر نوافل کا ایک اہم فائدہ جس کی ہمیں اصل ضرورت ہے ہم سب کو, وہ کیا ہے, تکمیل ہوگی. ہماری نمازیں آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے اپنا اور آپ کو اپنا پتا ہے, ہماری نمازیں کہاں مکمل ہیں. جب سے ہم سے نماز فرض ہوئی ہے بلوغت کے بعد سے آج تک کتنی نمازیں ہم نے پڑھی, کتنی قضا ہوئی ہے, اب کیا حال ہے, آج نہ جانے کتنے ہیں کہ جن کی بھی آج کی پانچ نمازیں ان میں سے کتنی غائب ہیں, کتنی بغیر جماعت سے پڑھی گئی ہیں, کتنی لیٹ یا تاخیر سے پڑھی گئی ہیں. کل جن رات کا دن جو گزرا ہے دیکھ لیجیے کیا ہوا, رشتہ سات دن دیکھ لیجیے, زندگی پوری کا محاسبہ کیجیے کتنی نمازیں, عمر کیا ہے ہماری آپ کی, اس عمر میں بلوغت کے بعد سے لے کے اب تک کتنے دن آئے, دن کا حساب کیجیے, ایک دن میں پانچ نمازیں فرائض فرض رکھاتے لے کے کتنی بنتی ہیں, اس میں سے کتنی ادا کی ہیں ہم نے اور کتنی ہم نے چوری کی ہے, یہ تو وہی ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں فرض رکاتوں ان میں اکثریت کا حال تو اللہ ہی معاف کرے یہ ہے ہم سب کا کہ یا تو وضو ٹھیک نہیں تھا, سنجے میں کوئی غلطی ہو اور رکوع میں اور سجدے میں اطمینان نہیں ہے اور حضور قلب نہیں ہے, خوشی و خضوع نہیں ہے, ہماری نماز کیا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کا لطف و کرم دیکھیے, اللہ یہ فرمائے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں جو سنت نوافل ہیں ان کو فرض بنا دو. اب جن بندوں نے دنیا میں اس بات کو سن لیا کہ بھائی ایک تو اللہ کا قرب ملے گا تمہیں, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اس سے بڑی دولت کوئی ہے؟ ساری دنیا اگر خرچ کر ڈالو, دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے خرچ کر ڈالو, اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے اس جملے کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کر لوں. اور یہ دولت ہم آپ کو بغیر پیسے کے اور بغیر محنت میں تک ملتے ہیں. ارے بھائی نفل پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ دو رکعت نفل پڑھیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتا ہے. کسی بھی فرض سے پہلے بعض جو سنتیں ہیں وہ اکثر جو ہم الحمدللہ عموماً پڑھتے ہیں, یہ برے صغیر کی بڑی اچھی عادت ہے. یہاں آ کے اگر سے بعض لوگوں کو نظر لگ گئی, لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں یہ بڑی پکی بات ہے کہ سنت موقعہ ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے. الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا فائدہ ہمیں وہاں پتہ لگے گا جب معلوم یہ ہوگا کہ فرض رکعتیں کم ہیں, اللہ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا کہ سنتوں کو ان فرائض کی جو رکعتیں نہیں اس میں پڑی چھوٹ گئی ہیں ان کا قائم مقام بنا دو, تب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر وہاں پہ ہم ادا کریں گے. نہ جانے کتنی بار کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ کتنا لطف و کرم فرماتا ہے ہم پر کہ ہم جیسے کمزوروں کے ٹوٹے پھوٹے نوافل کو اور سنتوں کو اللہ نے محض اپنے لطف و کرم کی بنا پر فرائض کا قائم مقام بنا دیا. ایک تو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نفل نوازیں اور سنت موقع پڑھو, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرض رکعتیں جو کم ہوں گی یا سرے سے ہوں گی نہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے ان کو پورا فرمائے گا. اور یہ وہ نوافل ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا قضى احدكم الصلاۃ فی مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. جب تم مسجد میں نماز پڑھ سکو فرض نماز, تو فليجعل لبيته نصيبا من صلاته, اپنی اس نماز میں سے کچھ حصہ گھر کو بھی دو. فإن الله جاعل, اللہ تعالی کا جو لطف و کرم تم پہ ہوگا اور مہربانی ہوگی کہ وہ یہ ہوگی کہ تمہاری اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارے گھر میں خیر اور برکت نازل فرمائیں گے. تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو فرض نمازیں ہیں, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, ان سے پہلے اور بعد میں جو موقت سنتیں ہیں, مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ ہم اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں. صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کو بھی دو, اس لیے کہ تمہارے گھر میں اس سے برکت آئے گی, گھر کو بھی بابرکت کرو, تو یہ سنتیں گھر میں پڑھ لیا کرو. یہ سنتیں آپ کبھی کبھار گھر میں پڑھ لیا کریں اور کبھی مسجد میں پڑھ لیا کریں, اور گھر میں عام نوافل کی عادت ڈالیں. تہجد کی نماز ہے, نماز جات ہے, یا عام نوافل ہیں, جب بھی آپ کو موقع ملے سنجا اور وضو کیجیے اور 2 رکعت نفل گھر میں پڑھیے. اور اسی طریقے سے خواتین کو جب بھی فرصت ملے, ہاں وہ 10 منٹ کی فرصت کیوں نہ ہو, جو ہی خواتین یہ محسوس کریں کہ دیر ہمارے پاس کچھ وقت فراغت کا ہے, تو وہ وضو کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے زمین کو چھکائیں اور اللہ کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت نفل پڑھیں. اس سے گھر میں برکت آتی ہے, اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیونکہ خواتین کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے, اس لیے وہ اس بات کی حقدار ذمہ دار بھی ہیں کہ وہ اپنے ان گھروں کو اللہ کی برکات, اللہ کے نزول رحمت اس کا مرکز بنائے نوافل پڑھ کر. اور یہ جو نوافل ہیں اور سنتیں ہیں ان میں سر فہرست وہ 12 رکعتیں ہیں جو عموماً سنت موقعہ کے نام سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہوں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم ہوں گے. امہات المؤمنین میں سے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, یہ فرماتی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یصلی للہ تعالی فی کل یوم سنتی عشرۃ رکعہ تطوعا غیر الفریضہ الا بنى الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة. صحیح مسلم کی اس حدیث میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قول نقل کرتی ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت نفل پڑھے فرائض کے علاوہ, تو نفل سے مراد جہاں سنت موقعہ ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک چھت بنا دیتے ہیں. اللہ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں جو 12 رکعت پڑھے. اور امام الترمذی اور نسائی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت نقل کی ہے اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صبر علی ثنتی عشرۃ رکعۃ فی اليوم واللیلہ دخل الجنہ اربعا قبل الظہر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. یہ موقف سنتیں ہیں جو ان دونوں کتب حدیث میں موجود ہیں, اس حدیث میں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھیں دن اور رات میں اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے, ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور عصر سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں ہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عصر سے قبل 4 رکعتوں یا 2 رکعتیں ہیں لیکن وہ غیر موقف سنتیں ہیں. مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت, یہ 12 رکعتیں ہیں جو کہ ہم لوگ موقف سنت کی حیثیت سے پڑھتے ہیں. بعض اور روایات میں ظہر سے قبل 4 بعد میں 4 ہیں, مختلف روایات موجود ہیں اس سلسلے میں. اور یہ تو عام وہ چیزیں تھی جو کہ سنت موقعہ کے نام سے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو اور اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے آپ پابندی کیجیے کہ یہ سنت موقعہ کی جو رکعتیں ہیں یہ نہ چھوٹنے پائیں, کیونکہ ان کو اللہ تعالی فرائض کا درجہ دے کر ہمارے فرائض کی کمی کو قیامت کے دن اللہ تعالی انشاءاللہ پورا فرمائیں گے. اب فجر سے آغاز ہوتا ہے تو فجر کی جماعت کی 2 رکعت سے قبل کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجر. نفل نمازوں رکعتوں اور سنت رکعتوں میں جن رکعتوں کی سب سے زیادہ شدید اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. تو اگر ایسے عالم میں آپ مسجد پہنچے تو جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے, اور جو 2 رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں ان کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ ابو داؤد اور الترمذی کی اس حدیث میں ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز اور جماعت کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں, جس طریقے سے ایک صحابی نے پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. یہ حدیث صحیح ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. اور لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد یہ سنتیں پڑھیں, کیونکہ ترمذی کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب یعنی طلوع شمس کے بعد پڑھا کرو. تو اگر یہ 2 رکعتیں جماعت سے پہلے چھوٹ جائیں آپ نہ پڑھ سکیں تو ان کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں, لیکن اگر کوئی شخص فرض نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے تب بھی یہ عمل اس کا جائز ہے, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھا جائے. اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہے. صحیح بخاری میں یہی ام المؤمنین کی روایت کرتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع اربعا قبل الظہر، ظہر سے قبل چار رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو کہ حسن ہے، اور اس کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء، ظہر سے پہلے چار رکعتیں ہیں جو ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. ترمذی کی اس حدیث ابو داؤد کی حدیث میں جو کہ حدیث حسن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ لیس بینہن تسلیم، یہ چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنی ہیں، ظہر سے قبل کی چار رکعتیں یہ ایک سلام سے پڑھنی ہیں، اور ابو داؤد کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کی دو دو رکعتیں، اور عشاء کے بعد دو سنتوں کے بعد وتر ہیں جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایات منقول ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت ہمیں ہم تک پہنچائی ہے متفق علیہ حدیث کی شکل میں ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، قیام ثلاث من کل شہر ورکعتی الضحى وان اوتر قبل ان ارقد، ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل نے تین نصیحتیں کی. ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو، ایام سیت پر، ایام سیت کے تین روزے نقلی روزے، اور وہ اسلامی تین تاریخیں ہوتی ہیں 13, 14 اور 15. اور فرمایا دوسری مجھے جو نصیحت اور وصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نصیحت کی اور جو وصیت کی وہ یہ ہے رکعتین الضحیٰ، چاش کی نماز کی دو رکعتیں، اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ وہ انقوم کی رقم دہن کر سونے سے پہلے ذکر ضرور پڑھا کرو، ذکر پڑے بغیر مت سویا کرو. یہی الفاظ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت کیے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے. تو یہ جو ذکر ہے یہ سونے سے پہلے ہر حال میں پڑھنی چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد اگر نہ پڑھ سکے تو سونے سے قبل آپ دو رکعت نفل بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ تین رکعت آپ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے پڑھنے کے مختلف طریقے جائز ہیں اور ثابت ہیں. مغرب کی نماز کی اگر اپنی رکعت پڑھنا، ایک اور دو الگ الگ پڑھنا، یا تین پڑھنا اور دوسری رکعت میں نہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں صحیح، یہ تمام طریقے صحیح